الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ نشستوں میں ہم قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے تھے. پچھلی نشست میں تو کچھ حج اور قربانی اور اس وقت جو برما کی صورتحال ہے اس کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. اس سے قبل جو ہمارا مطالعہ جاری تھا اس میں 25ویں پارے میں سورہ شورا کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کی آخری 3 آیات ہیں جن کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. قریباً 1.5 مہینے قبل جو آخری گفتگو اس تسلسل میں تھی اس میں سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 کا بیان مکمل ہوا تھا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان اس کا سب کچھ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ جو چاہے پیدا فرمائے, جس کو چاہے وہ بیٹے دے, جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے, بلکہ بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے, جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے, جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کرے, جس کو چاہے وہ دونوں عطا کرے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ کل کا کل اختیار بھی اللہ کا ہے اور وہ خوب علم بھی رکھتا ہے اور مکمل قدرت بھی رکھتا ہے, جو چاہے عطا کر سکتا ہے, لیکن اس کی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بیٹیاں, جس کو چاہے بیٹے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ قریباً 1.5 مہینے قبل جو گفتگو ہم کر رہے تھے سورہ شورا کے تسلسل میں وہ یہ بات تھی. آج اس سورت کی آخری 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. سورہ شورا کی آیت نمبر 50, 51, 52 اور 53 کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے, جو کہ آخری 3 آیات سورت کی. اس مقام پر ایک بڑا اہم موضوع آیا ہے وحی کے حوالے سے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اگر کلام فرماتا رہا وحی کے ذریعے یا ان کے دل میں کوئی بات ڈالتا رہا تو اس کی 3 شکلیں ہیں جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کا بھی ایک پس منظر ہے جس کو مفسرین نے بیان فرمایا, جس کی وجہ سے اس کا جواب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا کہ اللہ ہر ایک سے کلام نہیں فرماتا, البتہ اس کے کلام کی یا دل میں بات ڈال دیے جانے کی چند شکلیں ہیں. 3 کا ذکر اس مقام پر قرآن نے کیا. یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ ہی نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمانیات کے حوالے سے, کتاب کے حوالے سے, احکام کے حوالے سے تفسیرات عطا فرمائی. اور ایک خاص بات یہ بھی آئے گی اس مقام پر کہ رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی فرمائیں گے سیدھی راہ کی طرف. اور سورت کے ختام پر جو بہت بنیادی موضوع ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام معاملات کا لوٹایا جانا وہ اللہ کی طرف ہے. بالآخر ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے, اس دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے, اور وہ عالم آخرت اس کا برپا ہونا, وہاں لوگوں کی پیشی ہونا, لوگوں کے اعمال کا پیش کیا جانا, اس گفتگو کے حوالے سے اس سورت کا پھر اختتام ہوتا ہے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الشورى, یہ 25واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 51. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, اور کسی بشر کسی انسان کی مجال نہیں, اس کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے, الا وحین مگر یہ کہ وحی کے ذریعے, اس کی وضاحت آگے ہوگی, او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام فرمائے, او یرسل رسولا یا اللہ کسی رسول, یہاں مراد ہے پیغمبر فرشتہ, اللہ کسی فرشتے کو بھیجے, فیوحی باذنہ ما یشاء تو وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کر دے, انہ علی حکیم بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند مرتبے والا اور خوب حکمت والا ہے. یہ ہے وحی کی 3 اقسام کا ذکر جو اس مقام پر قرآن نے کیا. اس کے حوالے سے 2 باتیں مفسرین نے پس منظر کے طور پر بیان فرمائی. ایک, مشرکین مکہ کے تعلق سے ان کا بھی یہ تقاضا تھا کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر سکتے تو ہم سے بھی کلام کرے, ہمیں بھی کوئی کتاب مل جائے، ہم پر بھی کوئی وحی آ جائے، ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے، ایسا کیا خاص ان کے ساتھ معاملہ ہے؟ معاذ اللہ، یہ مشرکین مکہ کی طرف سے اس طرح کا سوال اٹھا تھا. اور ایک رائے مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہود نے بھی ایک بات اٹھا دی، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو براہ راست موسیٰ سے کلام کیا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ محمد سے اس طرح کلام کیوں نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ اعتراض انہوں نے بھی اٹھایا. تو گویا مشرکین کی طرف سے بھی اٹھنے والا ایک سوال، اور یہ یہود جو کہ بہرحال مدینہ میں آباد تھے ان کی طرف سے بھی اٹھنے والا ایک سوال. اس کے تناظر میں یہ آیت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بندوں سے اگر کبھی کلام ہوا یا کیا اللہ نے، تو اس کی چند شکلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا. جیسے پچھلی آیات جن کا میں نے مختصر ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا، یہ کل اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. اسی طرح ادھر بھی یہ معاملہ ہے، تمہاری چاہت پر وحی نہیں ملے گی. کوئی اپنی چاہت سے کبھی رسول نہیں بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یعنی علماء جب اس کو بیان فرماتے ہیں، یا کبھی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبوت، وہ جو پیغمبروں کو وحی عطا ہوتی ہے، یہ کسبی شے نہیں ہے، یہ وہبی شے ہے. کسب کہتے کمائی کو، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، بندے نے جو نیکی کمائی اپنے بھلے کے لیے، اور جو بدی کمائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. تو نبوت کسبی شے نہیں کہ کوئی کسب سے کمائی کر کے، محنت کر کے، سٹرگل کر کے، جدوجہد کر کے نبی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ضمناً ایک اہم بات ہے، ولی بننا ممکن ہے. ولایت دوستی کے معنی میں اللہ کا ولی بننا ممکن ہے، وہ میرے لیے بھی ممکن ہے، آپ کے لیے بھی ممکن ہے. پریشان نہ ہوئیے کہ جملے سے اولیاء اللہ بننا، اللہ کا ولی بننا، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ خود کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الى النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے. یخرجوا من الظلمات الى النور، اللہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. تو اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا، اللہ کا محبوب بننا، اس کی تو کوشش کر سکتا آدمی، یہ تو کسبی شے ہے. محنت کرے گا، اللہ کی دوستی مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کا قرب مل جائے گا. لیکن نبوت کسبی شے نہیں ہے، وہبی شے ہے. اللہ کا ایک نام ہے نا، الوہاب، عطا فرمانے والا. تو نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، کوئی اپنی محنت سے کبھی نبی نہیں بنا. تو یہ دو الفاظ آپ نے کبھی علماء سے سنے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے، کہ نبوت کسبی شے نہیں کہ کوئی اپنی محنت سے نبی بن جائے، یہ وہبی شے ہے، اللہ کی عطا سے ہے تو ایسا ہوتا ہے. اب اللہ فرمانے کہ اگر اللہ نے کلام کبھی کیا، یا اللہ کلام کرتا ہے، یہ کوئی بات اللہ اپنی طرف سے پہنچاتا ہے، یا عطا کرتا ہے، یا دیتا ہے، تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ وہ تین کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے. وحی کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ لفظ وحی جو معروف ہمارے ہے، ہم قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہیں، اسی طرح حدیث کو بھی مانا جاتا ہے، بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ انتہائی پوشیدہ انداز میں بہت تیزی سے کوئی بات القا کر دینا، سمجھا دینا. انتہائی پوشیدہ انداز سے بہت تیزی کے ساتھ، آنن فانن جسے کہیں، کوئی بات سمجھا دینا، القا کر دینا. یہ لفظ وحی پیغمبروں اور رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ وحی لغوی مفہوم میں پیغمبروں کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 اور 68 میں شہد کی مکھی کا تذکرہ آتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے یہ بات القا کر دی، یہ بات دل میں ڈال دی شہد کی مکھی کے، ایسے ایسے وہ اپنے چھتے بنائے پہاڑوں میں، درختوں میں، اس طرح وہ ان راستوں پر چلے اور شہد کے لیے، شہد تیار کرنے کے لیے پورا عمل کرے. یہ لغوی مفہوم ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، شہد کی مکھی کو یہ بات ودیعت کر دی گئی، اس کی فطرت میں رکھ دی گئی، اس کو سجھا دی گئی، اس کو سمجھا دی گئی. اسی طرح قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی، مگر یہ وحی پیغمبروں والی نہیں، نبیوں والی نہیں، یہ وہی لغوی مفہوم میں ہے، ان کی والدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. باقی واقعہ ہم سب کے علم میں ہیں. یہ لفظ وہی بھی قرآن میں استعمال ہوا، یہ غیر پیغمبروں کے لیے، غیر رسولوں کے لیے. تو یہ لغوی معنی میں ہے کہ اللہ کوئی بات دل میں ڈال دے، یہ آج بھی ہو سکتا ہے، جس کو الہام کہا جا سکتا ہے، جس کو کش کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے. البتہ یہ علم یقینی نہیں ہوتا، حتمی نہیں ہوتا. جو پیغمبروں کو عطا ہوا وہ حتمی بھی ہے، وہ یقینی بھی ہے، اور ایک اور لفظ وہ حجت بھی ہے. پیغمبروں کو جو وحی عطا کی گئی وہ قطعی ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ دین میں سند ہے، اور اس کو ماننا لازمی ہے، اور اس کا انکار وہ کفر ہے. یہ ہے وہ وحی، وہ بات عطا ہونا، دیا جانا، القا کیا جانا، سمجھا دیا جانا، جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وحی عطا فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. یہ سادہ سی بات ہو گئی. ایک وہ وحی جو پیغمبروں کو عطا ہوئی، وہ دین ہے، وہ اس شریعت کی بنیاد ہے، اور وہ یقین علم ہے، اور وہ حجت ہے، اور اس کو پیغمبر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر کو خواب میں بھی اگر کچھ دکھایا جائے اللہ کی طرف سے، وہ بھی حجت ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو یہ ان کے لیے حکم ہے اللہ کا، یہ حجت ہے، اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہو گئے. مگر آج آپ کو اور ہم میں سے کسی کو یہ نظر آ رہا ہو خواب کے اندر، تو یہ حجت، یہ دلیل، یہ نہیں بنے گی دلیل آپ کی میرے لیے، پیغمبر کے لیے دلیل بنے گی. تو پیغمبروں کو جو وحی عطا ہوئی، بس زیادہ اور آگے تفصیل میں نہیں جا رہے، وہ حجت ہے دین میں. ایک شکل تو یہ کہ اللہ اس طرح کسی پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈالے، القا کر دے، اور اس کی شکل بڑی شدید ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. شدید سے مراد بڑا یہ بھاری معاملہ ہوتا. خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا حاذ القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس کلام الہی کی تاثیر، اس کا جلال ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی شان ہے کہ اگر اللہ نے کسی پہاڑ پر اس کو نازل کیا ہوتا تو وہ دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب اندازہ کیجئے کیا قلب تھا قلب مصطفیٰ، کیا دل تھا دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رب کائنات نے اس قدر پر جلال اور پر وقار کلام کے نزول کے لیے تیار کیا. کم از کم تو دو مرتبہ ہوا نا، جب آپ چھوٹے تھے پانچ برس کے چار برس کے، تو آپ کا دل مبارک کھولا گیا، جبرائیل آئے علیہ السلام اور اس دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور دوسری مرتبہ پھر ہوا ہے سینے کے چاک کیے جانے کا معاملہ معراج کے موقع پر بھی. اس دل کو رب کائنات نے اس پر عظمت کلام کے نزول کے لیے تیار کیا، اور سردی کے موسم میں بھی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، سردی کے موسم میں بھی ایسا ہوتا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینے کی جو ہے وہ ایک برسات ہی ہو جایا کرتی تھی، اس قدر آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے. زید بن ثابت، مشہور نام ہے صحابی رضی اللہ عنہ، جو کاتبین وحی میں شامل ہیں، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، کاتبین وحی وحی کے لکھنے والے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں، منکرین سنت معاذ اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں کچھ نہیں لکھا گیا، عربوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. عربوں کو اگر امیین کہا گیا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. عربوں کو امیین کہا گیا اہل کتاب کے مقابلے میں. اہل کتاب میں یہود و نصارہ شامل، ان کے ہاں تو صدیوں سے کتابیں بھی چلی آ رہی ہیں، پیغمبر بھی چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو عرب تھے، صدیاں ہو گئیں، 2500 برس، معاف کیجئے گا، 2500 برس ہیں اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس دوران کوئی پیغمبر کوئی کتاب ان کے ہاں نہیں آئی. تو یہ وحی الہی سے، کتاب الہی سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے نہ آشنا تھے، تو عربوں کو امیین کہا جاتا تھا، ورنہ وہاں لکھنے پڑھنے والے تو موجود تھے. کبھی آپ نے سنا ہوگا، شاعری تو بہت معروف تھی عربوں میں، اور उनके यहां सबा मुअल्लकात होते थे। सबा कहते सात को, सित्ता छह और सबा सात, सही सित्ता तो सबको याद है, छह किताबें, सबा सात को कहते हैं मुअल्लकात, लटकी हुई शय। तो उनके यहां सबसे बड़ा कमाल जो था वो शायरी का फन था, और उसमें जिसका दीवान सबसे आला होता जिन लोगों का, उनका दीवान वो काबे की दीवार पर लटकाते थे लिखकर, लिखकर। और इससे बड़ी किसी, इससे बड़ा कोई उनके लिए नोबल प्राइज नहीं था या ऑस्कर अवार्ड नहीं था, आप कह लीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, इससे बड़ा कोई नोबल प्राइज और ऑस्कर अवार्ड उनके लिए नहीं था। सबा मुअल्लक वो लिखा जाता था, वो लिखा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुहायदा हुआ मदीना में यहूद के साथ, मीसाके मदीना, वो लिखा गया था। तो ये गलत फहमी के लिखने वाले मौजूद नहीं थे। अब बात से बात निकलती है, कम अज कम 43 सहाबे कराम के नाम, 43 कम से कम 43 सहाबे कराम के नाम मौजूद हैं लिखे हुए, जो कातिबीन वही थे, जो रसूलुल्लाह सलाम की मौजूदगी में कुरान लिखते थे। उनमें बहुत मशहूर नाम हजरत जैद बिन साबित का रजी अल्लाह तआला अन, जो बाद में सिद्दीक अकबर के दौर में उस कमेटी में भी शामिल थे जिसके, जिस मौके पर एक किताबी शक्ल में जमा कर दिया गया, लिखा हुआ मौजूद था, स्कैटर्ड था, मुख्तलिफ लोगों के पास था, मगर एक कमेटी बनाई गई, उसकी भी तफसील, ज्यादा तफसील में नहीं जा रहे। उस कमेटी के सरबरा भी जैद बिन साबित थे रजी अल्लाह अन, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन, वो भी 43 लोगों में शामिल, सैयदना अली वो भी शामिल रजी अल्लाह तआला अनहुम अजमईन। तो ये थे कातिबीन वही, इनमें एक है ये जैद बिन साबित। ये कहते हैं कि एक दिन मैं और रसूलुल्लाह सलाम बिल्कुल बराबर बराबर बैठे हुए, और कुर्ब का ये आलम है कि रसूलुल्लाह सलाम का घुटना मेरे घुटने के साथ लगा हुआ है, और इस दौरान एक कैफियत वही के नुजूल की रसूलुल्लाह पर तारी हुई। और सूरह निसा की एक आयत का एक हिस्सा, गैर उल वररी, गैर उल वररी, बस ये तीन अल्फाज, ये तीन अल्फाज, सिर्फ ये तीन अल्फाज, इनका नुजूल हुआ। बाद में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सूरह निसा में इस मकाम पर रखो इस आयत के, इस इतने टुकड़े को सूरह निसा में इस मकाम पर रखो। और जैद बिन साबित कहते ये इतना नुजूल हुआ है तीन अल्फाज का, और मुझे लगा कि मेरी टांग पर ओहद पहाड़ लाकर रख दिया गया हो, मेरी टांग पर ओहद पहाड़ लाकर रख दिया गया हो, इस कदर वजनी बोझ मैंने महसूस किया। और कितने अल्फाज, तीन अल्फाज, अल्लाह अकबर। ये कैफियत भी होती इस वही के नुजूल की, ये भारी तरीन मामला था, और वो था कल्ब मुस्तफा, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का दिल मुबारक, जिसे रब्बे कायनात ने इतने पुर जलाल और पुर वकार कलाम के नुजूल के लिए तैयार किया। तो एक शक्ल अल्लाह दिल में कोई बात डाले, वो फरिश्ते के को भेज कर डाले या बराह रास्त डाले, दोनों शक्लें मुमकिन हो सकती हैं। तो एक तो ये कि अल्लाह किसी से कलाम करे तो इल्का कर दे, दिल में डाल दे, गैर पैगंबर को हो तो वो कश्फ हो जाएगा, इल्हाम हो जाएगा, मगर वो शरई हुज्जत और दलील नहीं बनेगी दीन के मामले में। बात ठीक हो सकती है, अच्छी हो सकती है, मगर कोई किसी से कहे कि मेरे दिल में ये बात डाली गई है, अब इसे नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, पैगंबर वही पेश कर और उसका कोई इंकार करे तो वो काफिर है। तो पैगंबर को जो वही आता होती है वो शरई हुज्जत है, वो दीन में हुज्जत है, जैसे कि ये फर्क हम कर लें। तो एक शक्ल तो है कि अल्लाह इशारे से कोई बात दिल में डाले जिसके लिए वही का लफ्ज आया, गैर पैगंबर की मिसाल भी आ गई, शहद की मक्खी और मूसा अलैहि सलाम की वालदा, और आम पैगंबरों को जो वही अता की गई। दूसरी शक्ल क्या है, औ मिन वराए हिजाब, या अल्लाह हिजाब के पीछे से कलाम करे, अल्लाह पर्दे के पीछे से कलाम करे, जैसे कुरान हकीम में है वकल्लब अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से जैसा कि कलाम किया जाता है। और वो वादिये मूसा अलैहिस्सलाम जो तशरीफ ला रहे हैं मदीन के इलाके से, तो ज़हूर नबूवत हुआ है और वहां अल्लाह सुबहान व तआला की खास तजल्लियात का ज़हूर हुआ था, वो भी हिजाब। इसीलिए कुरान भी कह रहे हैं औ मिन वराए हिजाबिन, ये कि अल्लाह हिजाब के पीछे से कलाम करे, मगर अल्लाह कलाम कर सकता है, और अल्लाह अपने पैगंबर को इस खास मामले के लिए तैयार करता है। आम आदमियों के बस की बात نہیں ہے مگر وہ جو چنے ہوئے بندے ہیں اللہ کے, جن کا استفاء ہوا ہے, جنہیں چنا گیا ہے رسولوں کو, پیغمبروں کو, اللہ ان کو اس کی صلاحیت دیتا ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے سے اس سے کلام کرے. حدیث میں ذکر آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, یہ تو انسانوں میں سے پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے, جبرائیل بھی کہتے ہیں علیہ السلام میں بھی رب سے کلام کرتا ہوں تو 70,000 پردے درمیان میں ہوتے ہیں. حالانکہ جبرائیل کا عالم کیا ہے, مقام کیا ہے, رتبہ کیا ہے, مگر کہتے ہیں درمیان میں 70,000 حجاب ہوتے ہیں. اب انتہا کیا ہے, وہ رسول اللہ کا معاملہ علیہ السلام, وہ ہے معراج کی شب, جب ایک موقع پر جبرائیل نے بھی عرض کر دی کہ اس سے آگے تو میری بھی جورسڈکشن نہیں ہے, اس سے آگے کا ویزا میرے پاس بھی نہیں, اس سے آگے کا ویزا میرے پاس, اب میں آگے بڑھا تو میرے پر بھی جل جائیں. اب اللہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک وہ بحث جو ہمارے ہاں 14 صدیوں سے اہل علم میں ہے, کوئی حجاب تھا یا نہیں تھا, دونوں طرف کے دلائل بڑی شد و مت کے ساتھ موجود ہیں, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حجاب ہو اور یہ بھی کہ بالکل نہ ہو. کیوں؟ وہ اس عالم کا معاملہ نہیں, وہ اس عالم کا معاملہ ہے, اور جب اس عالم میں چلے جائیں تو اس عالم کی لمیٹیشنز وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی. مگر جبرائیل بھی اگر کہہ دیں کہ اس سے آگے تو میرے بھی پر جلتے ہیں تو پھر وہ کیا رب کائنات کا کلام ہوگا, وہ رب کائنات ہی جانتا ہے اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام ہی جانتے ہیں. یہ دوسری شکل کہ حجاب کے پیچھے سے اللہ کلام فرمائے. تیسری شکل او یرسل رسولا, یا اللہ رسول کو بھیجے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, انسانوں میں سے رسول کا لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال ہوگا, نبیوں کے لیے استعمال ہوگا, رسولوں کے لیے استعمال ہوگا جنہیں اللہ نے انسانوں میں سے چنا اور اپنی وحی عطا فرمائی. رسول کا لغوی مفہوم ہے پیغام پہنچانے والا, میسنجر, پیغمبر. فرشتوں میں سے بھی پیغمبر ہیں اور ان کے سردار جبریل امین ہیں علیہ السلام. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا یا فرشتے کو بھیجا, بھیجتا رہا اللہ اور اللہ کو وحی دیتا رہا, یہ تیسری شکل ہے. او یرسل رسولا, یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے, فیوحی باذنہ ما یشاء, اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے. اب جبرائیل کتنی مرتبہ آئے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اہل علم نے اندازن یہ بات بیان کی ہے کہ 24,000-25,000 مرتبہ آئے ہیں. ہے نا جی بات دلچسپ, 24,000-25,000 مرتبہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. اور بات سمجھ بھی آتی ہے, قرآن کی آیات کی تعداد تو 6,000 سے زائد ہے. ایک مشہور تعداد جو ہمارے ذہنوں میں معروف ہے وہ درست نہیں ہے, اور وہ ہے 6,666. قرآن حکیم میں 6,666 آیتیں نہیں ہیں. یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی, آپ جا کے خود چیک کر لیجئے گا, یہ زبان زد عام ہے. تعداد بنتی ہے 6,236, خود کیلکولیٹ کر لیں, شاید کبھی پہلے بھی ذکر میں نے کیا ہو. سورہ فاتحہ میں 7 ہیں, البقرہ میں 286 ہیں, آل عمران میں 200 ہیں, آخر میں جائیں فلق میں 5 ہیں, سورۃ الناس میں 6 ہیں. کسی کیلکولیٹر پر یا موبائل فون پر چیک کر لیجئے, ایڈ کرتے جائیے, 114 سورتوں کا آخری جو آیت نمبر ہے وہ ایڈ کر لیجئے, جواب آئے گا 6,236. یہ تو آیات قرآنی, اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا ومثلہ, اور اس کے مثل بھی عطا کیا گیا. اور یہ دلائل بارہا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے رہے اس مطالعہ قرآن حکیم کے دوران کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی, تو جبرائیل لے کر آتے تھے. جبرائیل کبھی کبھی اپنی اصل شکل میں آئے ہیں. حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے, اور زمین آسمان کے افق پر وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور جبرائیل کے 600 پر ہیں, 600 پر جبرائیل کے ہیں علیہ السلام. ورنہ عام طور پر جبرائیل آتے تھے علیہ السلام حضرت دحیا بھی پڑھتے ہیں, دال کے نیچے زیر اور دال پر زبر, دحیا قلبی یا دحیا قلبی, یہ صحابی رضی اللہ عنہ, اور کسی ایک علاقے میں رسول اللہ علیہ السلام ان کو سفیر بنا کر بھی بھیجا تھا. عام طور پر جبرائیل ان کی شکل میں آتے تھے, اور بھی کسی اجنبی شکل میں بھی آتے تھے, تفصیل ہو جائے گی بہت زیادہ, لیکن جبرائیل ہزاروں مرتبہ آئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اب فرق کیا ہے, قرآن جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو وحی متلو کہتے ہیں, وحی متلو جس کی تلاوت کی جا سکے, نماز میں تلاوت کرتے ہیں. اس پر ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں, بعین ہی اگزیکٹلی یہ اللہ کے الفاظ ہیں. حدیث کی شکل کیا بنتی ہے, اکثر و بیشتر مفہوم رسول اللہ کے دل میں القا ہوتا ہے اور آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرماتے ہیں. حدیث کی شکل میں, حدیث جسے ہم عام طور پر حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے, دیا جاتا ہے, الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ الفاظ بھی اللہ کے ہیں. احادیث میں معاملہ کیا ہے؟ مفہوم کا القا عطا ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں بھی کبھی کبھی, جیسے ہم سب کے علم ہے, بارہا ذکر بھی ہوا, کبھی حدیث قدسی بھی آتی, وہ اللہ ہی کی طرف سے الفاظ بھی آ جاتے, مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن اکثر و بیشتر مفہوم اللہ کی طرف سے آتا ہوا, جبرائیل کے ذریعے سے بھی آیا, اور الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. یہ تیسری شکل ہے. تو اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے, القا کر دے, اللہ حجاب کے پیچھے سے کلام کرے, یا اللہ اپنے فرشتے کو بھیجے اور وہ وحی کر دے جو اللہ چاہے. یہ شکلیں رہی اللہ کی طرف سے بندوں سے کلام کی. انہ علی حکیم, بے شک وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا اور بہت حکمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کیا اس روح, بہت توجہ سے سنیے گا, اس روح یعنی قرآن کو اپنے پاس سے حکم بنا کر. یہاں روح کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے, اور یہ اور مقامات پر بھی ہے قرآن میں, سورہ نحل میں بھی ہے, سورہ مجادلہ میں بھی ہے, کہ قرآن کے لیے روح کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اور اس سے بڑا پیارا انالیسس یا تجزیہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے, لانے والے فرشتے کو روح الامین کہا گیا, روح مصطفیٰ نے لیا, روح محمدی نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کلام عطا ہوا اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا. بڑا پیارا کسی کا شعر ہے, نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو, نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے روح سنائے. روح محمدی نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم, روح الامین نے سنایا پہنچایا, اور اس قرآن کو بھی قرآن نے روح کہا ہے. اور ایک اور بات جو آج کل کے اس مادہ پرستی کے دور میں یہ جو سائنٹیفک ایکسپلوژن ہوا ہے نالج کا اور یہ سب کچھ ہوا, اس سب کے اندر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, وہ ہے کہ روح انسان کی اور فرشتے کا آنا جانا اور اس قرآن کی وحی کا نزول ہونا, اس میں کوئی ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. یہ بات پہلے بھی ایک حدیث کی روشنی میں عرض کی جا چکی ہے, جب ایک نیک بندے کی روح نکال لی جاتی ہے, آنن فانن معاملہ, وہ عرش تک لے جائی جاتی ہے رب کائنات کے حضور, اور اللہ اس کو مبارکباد دیتا ہے, سارے آسمانوں پر فرشتے استقبال کرتے, کلام ہوتا ہے, ڈائلاگ سب کچھ ہوتا ہے, یہ آنن فانن ہے. اسی لیے صدیق نے کہا تھا, جب لوگوں نے کہا کہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں کوئی بیت اللہ سے بیت المقدس چلا جائے, سات آسمانوں کی سیر کر لے, کہا نہیں ہو سکتا, کہا محمد تو ایسے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بالکل ہو سکتا ہے, یہ ہے ایمان صدیق کا. آپ اور تمہیں کہیں گے نا لائٹ کی اسپیڈ سے آپ کی میری اسپیڈ بڑھ جائے, 186,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے, اس اسپیڈ سے آپ کی میری اسپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر زیرو ہو جائے گا, مان لیتے. صدیق نے کہا اگر محمد کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تشریح کیا ہے؟ میں یہ مانے بیٹھا ہوں کہ جبرائیل روز ان کے پاس آ رہا ہے, تو جو اللہ جبرائیل کو ادھر بھیج رہا ہے وہ اللہ محمد کو اوپر بلا لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, تو روح قرآن, روح انسان وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور روح فرشتہ, ان کا آنا جانا ان کے لیے کوئی ٹائم فیکٹر نہیں. اور اس کی انتہا معراج کی شب میں ساری کائنات دکھا دی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو, اور ٹائم فیکٹر زیرو ہی رہا, کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا. یہ آج کے ہمارے اس سائنٹیفک مائنڈ سے بہت اوپر کی شے ہے, مگر ہم اس سب کچھ کو کسی سائنٹیفک لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے. آج تک کسی نے روح کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ڈلتے ہوئے دیکھا ہے جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے, مگر آپ اور میں عقیدے کی بنیاد پر اس کو مانے بیٹھے ہیں. ہمارا اور آپ کا عقیدہ اس بات پر کھڑا ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کرنا یہی ایمان ہے. باقی ایک اور پیاری تشریح ہمارے علماء نے یہ فرمائی کہ روح کیوں کہا گیا قرآن کو, جیسے ہمارا جسم ہے اس میں سے روح نکال لی جائے تو یہ دیکھا اسی طرح یہ قرآن اگر آپ کے میرے پاس ہو تو زندگی بامقصد ہوگی. قرآن کے بغیر زندگی, ایمان کے بغیر زندگی بے مقصد زندگی ہے, جانوروں والی زندگی. سورہ محمد میں قرآن کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میری اصل زندگی قرآن کے ساتھ ہوگی. آپ کی میری اصل زندگی تب ہے جب قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے. آپ کی میری اصل زندگی اس وقت ہے جب آپ کے رگ و پے میں, میرے اور آپ کے رگ و پے میں قرآن اترا ہوا. اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے قرآن کے, ایمان والوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور امت مردہ ہے قرآن کے بغیر, امت ڈیڈ ہے قرآن کے بغیر, امت مظلوم رہے گی قرآن کے بغیر. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو جان لیجئے اس قرآن کو بھی روح کہا قرآن نے. یہ روح جسم سے نکل جائے جسم بیکار ہے, اگر قرآن میرے اور آپ کے دل سے نکل جائے, قرآن میرے اور آپ کے وجود سے نکل جائے, آپ اور میں بیکار ہیں, بے مقصد ہیں. اور جو بیکار شے ہے وہ کچرے میں ڈال دی جاتی ہے اور کچرا جلا دیا جاتا ہے. بے مقصد زندگی گزارنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کے میرے گھر میں قرآن نہیں, میرا اور آپ کا گھر مردہ ہے, قبرستان ہے. رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا, قرآن کو روشن رکھنا, قرآن سے تعلق رکھنا, قرآن کی تلاوت کرتے رہنا, قرآن سے جڑے رہنا. آپ کا میرا گھر مردہ ہے اگر اس میں قرآن نہیں, آپ کا میرے شہر مردہ ہے اگر اس شہر میں قرآن کی بہاریں نہ ہو, اگر اس شہر میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا نہ ہو, اگر اس شہر میں قرآن کی دعوت پیش نہ کی جا رہی, اگر اس شہر میں قرآن کے تقاضوں پر عمل نہ ہو رہا ہو. آپ کا میرا یہ ملک معاف کیجئے گا ڈیڈ ہے, مردار ہے اس تشریح کے مطابق اگر اس ملک میں قرآن کا نظام نہیں آتا جو ملک ہم نے قرآن کے لیے لیا تھا. جب بابا قوم سے پوچھا گیا تمہارا کانسٹیٹیوشن تمہارا آئین کیا ہوگا, تو کہا ہمارا آئین ہمیں 13 صدیوں پہلے دے دیا گیا, آج 14 صدیاں ہو گئی. وہ قرآن مردہ ہے ملک اگر اس ملک میں قرآن کی بہاریں نہیں ہو, مردہ ہے ملک اگر اس ملک میں قرآن کی دعوت نہ ہو, مردہ ہے ملک اگر اس ملک میں قرآن کے احکامات کا نفاذ نہ ہو, مردہ ہے یہ امت اگر اس امت کے اندر قرآن سے آبیاری نہ ہو, مردہ ہے یہ امت اگر یہ امت قرآن کو روشن نہ کرے اپنے گلی محلے علاقوں کے اندر, مردہ ہے یہ امت اگر اس قرآن کو لے کر کھڑی نہیں ہوتی, مردہ ہے یہ امت اگر اس قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کرتی. یہ اللہ کا اصول ہے, یہ اللہ کے رسول کی تعلیم. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل, یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے, یہ ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کوئی بیکار شے نہیں کہ جس کو تم پھینک دو, معاف کیجئے گا, نظر انداز کر دو, پس پشت ڈال دو, چھوڑ دو, ایسی شے نہیں. یہ فیصلہ کن کلام ہے, یہ ڈیسائسو ورڈ ہے, یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس امت کے لیے, یہ روح ہے اس امت کے لیے. اللہ اکبر. اسی لیے ایک حدیث تو یہ ہو گئی, اس امت کو عروج ملے گا تو قرآن کی وجہ سے, ذلیل ہوگی تو تر کر دینے کی وجہ سے. چلیے دنیا کا معاملہ تو عارضی ہے, اصل تو آخرت کی زندگی, وہاں کیا ہوگا. فرمائے کہ القرآن حجت لک علیک, یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا, تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. آج ہم دیکھیں قرآن کو اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں. رمضان میں کھولا بند کر دیا ہم نے, حج عمرے میں کھولا بند کر دیا ہم نے, کسی کے مرنے کا انتظار ہے, مرے گا تو قرآن کھولیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ مردوں کے لیے کلام نہیں ہے, زندوں کے لیے کلام ہے. جانے والا تو چلا گیا, اس کی مہلت ختم ہو گئی, ہاں دعا کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ, دعا کریں گے. وہ نماز کے بعد کیجئے, وہ روزے کے بعد کیجئے, وہ تلاوت کے بعد کیجئے, اللہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ, ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن مردوں کے لیے کلام نہیں, قرآن زندوں کے لیے کلام ہے. جو مر گیا وہ تو چلا گیا, اس کی مہلت کدھر ہے. میرے اور آپ کے لیے زندوں کے لیے کلام ہے, اور آپ اور میں بھی مر جائیں گے بھائی, ابھی بھی موت آ سکتی ہے. اس سے پہلے پہلے ختم قرآن پر دعا کرتے ہیں, وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا, اللہ اس قرآن کو ہمارے امام بنا دے. کیا آج قرآن امام ہے ہمارا؟ یہ آگے اور ہم پیچھے ایسا ہے, یہ بتائے یہ کرو. جیسے امام کہتے اللہ اکبر, ہم کہتے اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیتے. امام تلاوت کے بعد کہتے اللہ اکبر, ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں. امام کہتے سمیع اللہ لمن حمید, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کہتے اللہ اکبر, ہم ایسے ہی نا سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو کیا قرآن امام ہے؟ قرآن بتا رہا ہے بیوی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، قرآن بتا رہا ہے ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، قرآن بتا رہا ہے رہنے رشتے داروں کے بارے میں، قرآن بتا رہا ہے بہن بھائیوں اور بچوں کے بارے میں، قرآن بتا رہا ہے پڑوسی اور رشتے داروں کے بارے میں، قرآن بتا رہا ہے جھوٹ کے بارے میں، وعدہ خلافی کے بارے میں، خیانت کے بارے میں، قرآن روک رہا ہے سود سے، قرآن روک رہا ہے بے حیائی سے، قرآن نماز زکات روزہ حج کا حکم دیتا ہے، قرآن پردے کا حکم بھی دیتا ہے، کیا ایسا ہے کہ یہ سب ہمارے سامنے احکامات ہوں اور ہم ان پر عمل کرتے چلے جائیں، جو کہتا جائے قرآن کرتے جائیں، جو جس سے روکتا جائے روکتے چلے جائیں، ایسا ہے؟ کیا یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے؟ ہمیں اس کی فکر ہے؟ سوچیے، آپ نے میرا آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ میں نے آپ نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا؟ زندگی میں آخری مرتبہ ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ اور ترجمہ کافی نہیں، تشریح کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ میں جو کچھ بھی ہوں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کیا مجھے پتا ہے؟ اگر میں ایک باپ ہوں تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک بیٹا ہوں تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک رشتے دار ہوں تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک پڑوسی ہوں تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک تاجر ہوں تو قرآن مجھے کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک حکمراں ہوں تو قرآن مجھے کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک جج، ایک وکیل ہوں تو قرآن مجھے کیا بتاتا ہے؟ اگر میں ایک سیاست دان ہوں تو قرآن کچھ بتاتا ہے میرے لیے؟ کچھ ہے؟ ہے، قرآن کہتا ہے وفی وانزلنا الیک، اللہ فرماتے ہیں کہ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نازل کیا ہم نے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے روح، اس میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے گھروں کے لیے، میرے اور آپ کے علاقوں کے لیے، میرے اور آپ کے شہر و محلوں کے لیے، میرے اور آپ کے ملک کے لیے، اس پوری امت کے لیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی علیہ السلام، اسی طرح ہم نے اپنی جانب سے آپ کو روح کے طور پر یہ قرآن حکم کر کے عطا فرمایا. مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے شس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.